سنیوں کا ہیرو نمبر ون میرا اعظم تاریخ سرب کفن اصحاب نبی پہ بارہ ہے اس نے اپنا تن من دھن اور میں اعظم تاریخ نہ گھبرا اب جیل کا پھاٹک ٹوٹ گیا میں اعظم تاریخ نہ گھبرا اب جیل کا پھاٹک ٹوٹ گیا گلشن کی بہاریں تیری ہیں تو مان گئے یوسف چھوٹ گیا اب تیری بہاریں تیرا چمن سنیوں کا ہیرو نمبر ون میرا اعظم طارق سر بکفن تشریف لاتے ہیں قائد سپہ صحابہ جرنیل سپہ صحابہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب
وسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دروشی سب حضرات پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قابل ستکریم قائدین سپاہ صحابہ و قائد طلباء حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ اسٹوڈنٹ کے کارکنوں سپاہ صحابہ کے چودھویں یوم تاسیس کے موقع پر آپ حضرات نے دفاع صحابہ و دفاع پاکستان کے عنوان سے جس عظیم الشان ریلی کا آغاز گلشن جھنگوی شہید سے کیا تھا وہ ایک عظیم الشان جلسہ پر منتج ہو رہی ہے. نماز مغرب کا وقت قریب ہے. چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اصحاب رسول کا دفاع حقیقت میں اسلام کا دفاع ہے. صحابہ کرام کی عزت آبرو کا مسئلہ دین کی حفاظت بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے. اسلام اور صحابہ کرام باہم لازم و ملزوم ہیں. اسلام بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آ سکتا. اسلام کی بنیاد صحابہ, شجر اسلام کی جڑ صحابہ, کتاب اسلام کا آغاز صحابہ, داستان اسلام کی ابتدا صحابہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت اور نبوت کے درمیان میں وہ پل ہیں جو نبوت اور امت کو آپس میں ملاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ پل ناقابل اعتماد قرار دے دیا جائے اور اس پل سے گزرنے کے لیے لوگوں کو اس پل سے گزرنے سے روک دیا جائے, پوری امت ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتی رہے گی, دین اور ہدایت سے یکسر محروم ہو جائے گی. قرآن پاک نے بڑے واضح انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی اطاعت و فرما برداری اور مکمل ان کی تابعداری کی جائے گی تو آپ لوگ ہدایت یافتہ کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے. اگر صحابہ کا راستہ چھوڑ دو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، پھر ضلالت و گمراہی کے سوا کچھ نہیں. سپاہ صحابہ کی جنگ نہ کسی طبقہ سے ہے، نہ کسی گروہ سے ہے، نہ ہمارا کسی سے کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ کرسی اور اقتدار کی لڑائی ہے. ہماری جنگ ہر اس فرد بشر، ہر اس قوم اور طبقہ سے ہے جو اصحاب رسول کا گستاخ ہے اور پیغمبر کے صحابہ کا دشمن ہے. کوئی حکومت کیسا ہی قانون کیوں نہ بنا لے، 7 سال، 10 سال، 14 سال کی سزا بہت تھوڑی سزا ہے. اگر حکمران ایسی سزا بھی قانون میں بنائے کہ جو شخص اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کہے گا ہم اسے 100 مرتبہ سزائے موت دیں گے، انشاءاللہ العزیز سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ صحابہ کے دشمن کو کافر کہتا رہے گا. اور سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے یہ بات بھی دنیا پر عیاں کر دے گا کہ وہ خود پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلے میں ڈالے گا، صحابہ کی عزت و ناموس پر پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا جا سکتا ہے اور تختہ دار پہ چھولا جا سکتا ہے، مگر صحابہ کی عزت پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. یہ بات اپنے وہم و گمان سے نکال دی جائے کہ سپاہ صحابہ کو اصحاب رسول، ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین کے ناموس کے تحفظ کے کام سے روک دیا جائے گا. ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اس عنوان پر ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، ہمارے بچے قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، ہمارے گھر اجڑتے ہیں اجڑ جائیں، ہم ہر بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں مگر صحابہ کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. اصحاب رسول اللہ تعالی کی منتخب کردہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا. اے میرے رسول، آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے اور اللہ کا سلام کہیے ان لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ نے چن لیا. وسلام علی عباده الذین اصطفا، سورہ نمل ہے. آپ اللہ کا سلام کہیے ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے چن لیا. یہ چنی ہوئی جماعت، یہ خدا کا انتخاب ہے. اللہ کے انتخاب پر اعتراض خدا پر اعتراض ہے، آپ کے انتخاب پر اعتراض آپ پر اعتراض کے مترادف ہے، خدا کے انتخاب پر اعتراض خدا کے انتخاب پر اعتراض ہے. اور جبکہ اللہ رب العالمین یہاں تک فرما چکے ہیں وکانو احق بها واہلها، میں صحابہ کرام کو اپنے پیغمبر کی غلامی کے لیے ایسے ہی نہیں چن لیا، وکانو احق بها، یہ میرے پیغمبر کی غلامی کے حقدار تھے. بلکہ احقہ کا معنی ہے سب سے زیادہ حقدار. جن لوگوں کو میں نے اپنے پیغمبر کی غلامی میں کے لیے چنا ہے, کانو احقہ بہا, یہ سب سے زیادہ حقدار تھے, وہ اہلہا, سب سے زیادہ اہل تھے. اللہ اعلان فرمائے کہ میں نے پیغمبر کی جماعت کو چنا ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کے حقدار اور سب سے زیادہ اس کے اہل تھے. تم جیسا مرتد جلا نہیں ہے. اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والی قوم, اصحاب رسول کی گستاخی کرنے والی قوم, اصحاب رسول کی عزت و آبرو کو پراخ کرنے والی قوم بھول جائے سوائے شعبہ, اس قوم کے خلاف کھلی جنگ ہے. اس راستے میں ہتکڑی بیڑی, اس راستے میں مقدمات, اس راستے میں کال کوٹھری اور تختہ دار کوئی چیز نہیں ہے. ہم گولی راکٹ لانچر بمبوں کو کچھ نہیں جانتے ہیں, ہم فیصلہ کر چکے ہیں, ہم نے اپنی جانیں, اپنی اولاد اور مال اصحاب رسول کی جوتیوں پر قربان کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں رہائی کے بعد نرمی آ گئی ہے, میں کہتا ہوں نرمی والی بات نہیں. پہلے کہتے تھے صدیق اکبر کا دشمن کافر ہے, اب اعلی وجہ البصیرہ کہتا ہوں صدیق اکبر کی جوتی کا دشمن بھی کافر ہے. دوستو اس پر دلیل دیتا ہوں, میری دلیل سنیے. دلیل یہ ہے, یہ کوئی واعظ کی لفاظی نہیں ہے, یہ کوئی مقرر کی شعلہ بیانی نہیں ہے, بلکہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا امام الحدیث عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا تھا کہ جناب والا ارشاد فرمائیے عمر ابن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے. امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فتویٰ دیا تھا, فرمایا کہ عمر ابن عبدالحدیث رحمہ اللہ تعالی خلیفہ راشد ہیں, ان کا بڑا مقام ہے, لیکن تمہیں جان لینا چاہیے کہ وہ جنگ جس جنگ میں رسول اللہ کی معیت میں حضرت معاویہ نے جاتے ہوئے سفر کیا, اس سفر کے دوران میں جو گرد و گوار اٹھ کر حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں گیا ہے, معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے کی میل ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے. انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ جواب ارشاد فرمایا کہ جب سفر رسول اللہ کی میت میں ہو رہا تھا تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس مبارک لے رہے تھے, آپ کا سانس مبارک فضا میں مل رہا تھا, اس کی آمیزش گرد و غبار میں ہو رہی تھی, جس گرد و غبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک کا کروڑواں حصہ مل چکا ہے. اب وہ گرد و غبار اگر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں جاتا ہے, پیغمبر اسلام کے سانس کی برکت کی وجہ سے وہ گرد و غبار ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہو چکا ہے. دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کو یہ شرافت, یہ فضیلت, یہ منقبت حاصل ہے کہ اس جوتی نے اس ایڑی کے بوسے لیے ہیں جس ایڑی پہ رسول اللہ نے لعاب دہن لگایا تھا, جس ایڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تھا. لعاب دہن کا لگنا تھا
درد غائب ہو چکا تھا. درد کے غائب ہونے کے بعد جب نزدیک اکبر نے جوتا پہنا ہے تو جوتے نے بھی لعاب دہن رسول کے بوسے لیے ہیں. جو جوتا پیغمبر کے لعاب دہن کا واسطہ لیتے ہیں وہ جوتا اتنا اعلیٰ ہو چکے میرے ایمان کے حصے. جو شخص صدیق کے جوتے کی اس عظمت کا منکر ہے ماں نے اس سے بڑا کافر جنا کوئی. تم کہتے ہو اصحاب رسول کے دشمن کے لیے نرمی. آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالی نے عمرے کی سعادت سے بہراور فرمایا. وہاں بڑی تقریریں ہوئی. یہ جتنے آپ یہاں تشریف فرمائے جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب اس سے بڑا مجمع تھا جدہ میں. اتنا عظیم مجمع وہ پورا ہال بھر گیا. سیڑھیاں بھر گئیں, نیچے والی جگہ بھر گئی, روڈ پہ لوگ کھڑے ہو گئے. وہ مرور آ گئے شرطے پولیس والے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا یوم پاکستان ہے. انہوں نے کہا یار آج تک اتنی دنیا ہم نے نہیں دیکھی, یہ پاکستانی اتنے کہاں سے آ گئے؟ ساتھیوں نے قسمیں صحافیوں نے مجھے کہا. انہوں نے کہا یہاں نواز شریف آئے, یہاں بڑے بڑے لوگ آئے. اتنا مجمع کبھی نہیں ہوا, کبھی اتنا مجمع نہیں ہوا. مکہ میں پروگرام ہوئے, مدینہ میں پروگرام ہوئے. میں نے وہاں ایک بات کہی تھی اور آج ایک بات آپ سے کہتا ہوں. میں نے کہا ہماری کسی دلیل پر توجہ نہ دو, شاید آپ کو کتابوں کے نام یاد نہ رہیں, آپ کو دلائل کی ترتیب یاد نہ رہے. میری ایک بات کو یاد رکھو مدینہ والو, ایک شخص ایران سے پاکستان سے پیسہ جوڑ جوڑ کر کرایہ بناتا ہے, درخواست دیتا ہے عمرہ یا حج کے لیے آتا ہے. وہ بحری جہاز کا سفر سات آٹھ دنوں میں کرتا تھا, ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے, احرام باندھا, عمرہ کیا ہے, حج کی ہے, صفا مروہ کی سعی کی ہے, طواف کی ہے. اب وہ مدینہ میں گیا ہے, آندھی آئی, طوفان آئے, گرمی آئی, سردی آئی, مگر اس کے قدم روک وہ چلتا گیا, وہ چلتا گیا, وہ بڑھتا گیا, یہاں تک کہ مسجد نبوی میں پہنچا, وہاں جا کر نماز پڑھی, ریاض الجنہ میں پہنچا, وہاں جا کر نماز پڑھی. چلتا چلتا جو پاکستان سے چلا تھا, جس کا راستہ سمندر نہ روک سکے, ہوائیں نہ روک سکی, طوفان نہ روک سکے, مخالف کی مخالفت نہ روک سکی, مکہ مدینے سے ہوتا ہوا پھر یہ مسجد نبوی میں آئے, نفل پڑتا ہوا روضہ رسول کے پاس آیا ہے, پیغمبر کی ذات پر سلام پڑا ہے. سلام پڑنے کے بعد اب باری سے ایک قدم اٹھا کر ابو بکر عمر کے سامنے حاضری دینے کی, مگر اس کے وہ قدم جو پاکستان سے چلتے نہیں رکے, جو ایران سے چلتے نہیں رکے, جو عراق سے چلتے نہیں رکے, جن قدموں کو آندھی نہ روک سکی, گرمی نہ روک سکی, طوفان نہ روک سکا, فضا کی خرابی نہ روک سکی, اب اس سالم کے قدم روضہ رسول سے آگے نہیں چلتے. یا اس کے قدم رک گئے, یا اس کے قدم, یا اس کے قدم, اور آگے اس کے قدم بڑھتے کچھ لوگ تو وہیں سے واپس آ جاتے اور کچھ لوگ چکر کاٹتے ہیں تاکہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کے سامنے حاضری کی شکل بھی پیدا نہ ہو. حاضری کی شکل بھی پیدا, جو پیغمبر پر سلام پڑے اور پیغمبر کے ساتھ سونے والوں پر سلام پڑھنے کے لیے قدم آگے نہ بڑھائے. سنیو مسلمانوں, جو شخص 1400 سال کے بعد بھی ہزاروں میل کا سفر کرنے کے باوجود ابو بکر عمر کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بغیر تم آج اس کے سلام کرتے ہو, بے حیا تم آ چکے ہو. جو صبح شام سلام کرنے کو تیار ہو اس کی ضد بیش, اس کی دشمنی دیکھ، اس کی حق درمی دیکھ، وہ ہزاروں میل چلا ہے لیکن وہاں پہنچ کر ابو بکر عمر تو سلام کرنے کو تیار نہیں، تو صبح پہنچتا سلام کرتا ہے، شام کو سوتا سلام کرتا ہے۔ قرآن پاک سے پوچھیے، اللہ پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بات طلباء کرام آپ کے لیے، ایک ضابطہ لوگوں کو بتلائیے، سپاہی صاحبہ کیا کر رہی ہے؟ قرآن پاک پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، اے میرے رسول کافروں سے جہاد کریں اور منافقوں سے جہاد کریں اور سختی کے ساتھ جہاد کریں۔ کن کن سے جہاد کرنا ہے؟ کافروں سے، اور کافروں سے جہاد تو ہوا احد میں، بدر میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، کافروں سے جہاد ہوا ہے۔ مجھے کوئی ایک میدان بتلاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جہاد کیا، وہ ہے آپ کو میدان یاد؟ وہ ہے یاد؟ نہیں یاد؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ یہ ہے تو میدان بتلائیے، کس میدان میں عمل کیا، کہاں جہاد کیا منافقوں سے؟ ماننا پڑے گا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، کافروں سے تلوار کا جہاد تھا، منافقوں سے جہاد کے انداز یہ تھا کہ ان کی منافقت کے پردے چاک کر دو اور انہیں بتلا دو کہ تم منافق ہو، ہماری صفوں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، او منافق اٹھ میری مسجد سے باہر نکل جا، فلاں منافق اٹھ میری مسجد سے باہر نکل جا، فلاں منافق اٹھ میری مسجد سے باہر نکل جا، میری مسجد میں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ منافقوں سے جہاد یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر ہے، مسلمانوں کی صفوں سے باہر ہے نکال دو، یہ ہے جہاد کا انداز۔ آج الجہاد ما دن الا یوم القیامہ، میرے رسول کا ارشاد ہے جہاد قیامت تک رہے گا، جہاد قیامت تک، یعنی کافر بھی قیامت تک رہیں گے، منافق بھی قیامت تک۔ کافروں سے جہاد تو چچنیا میں، داغستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، فلسطین میں، بوسنیا میں اور افغانستان میں ہو رہا ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ جہاد کی وہ سنت جو منافقوں سے جہاد والی ہے، وہ پوری دنیا میں اس سنت کو ادا کون کر رہا ہے؟ اگر سوائے صحابہ منافقوں سے جہاد چھوڑ دے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جہاد کی یہ سنت پوری دنیا سے متروک ہو جائے، پوری دنیا میں جہاد کی یہ سنت کہ منافقوں سے بھی جہاد کرنا ہے، پوری دنیا میں یہ سنت موجود نہ ہو۔ کافروں سے جہاد کرنے والی درجنوں تنظیمیں ہیں، منافقوں سے جہاد کرنے والی ایک ہی تنظیم ہے۔ اور پھر قرآن کیا کھول کھول کر بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان سے یہ مت کہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ان سے یہ مت کہو کہ آخرت پر ایمان لاؤ، ان سے یہ مت کہو کہ رسول کی رسالت کی گواہی دو، ان سے مت کہو کہ نماز پڑھو، ان سے مت کہو کہ روزہ رکھو۔ کیوں؟ کہ یہ سب کچھ کہہ جائیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے ایسے بھی منافق ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ پھر بھی مومن، وہ پھر بھی مومن۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، میں گواہی دیتا ہوں منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں منافق وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز بھی پڑھتے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ جہاد پر بھی جاتے ہیں تو منافق، اللہ کی باری آئی منافق کہنے لگا آمنت باللہ، آخرت کی باری آئی منافق کہنا وبالیوم الآخر، آخرت کو بھی مان گیا، رسول کی رسالت کی گواہی بھی دے گیا، نماز بھی پڑھ گیا، حج بھی کر گیا، روزہ بھی رکھ گیا۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، کوئی تو ایسا قاعدہ بتلانا، کوئی ایسا اصول بتلا کہ اس کی منافقت کا بھانڈا پھوٹ جائے، اس کے پردے اٹھ جائیں. اللہ نے فرمایا منافقوں کو پرکھنا ہو تو میری وحدان میری ربوبیت کی بات نہ کرو، مصطفیٰ کی رسالت کی بات نہ کرو، آخرت پر ایمان کی بات نہ کرو، نماز روزہ حج کی بات نہ کرو، بلکہ منافقوں کے سامنے بات کرو صحابہ کی بات کرو. قرآن کہتا ہے ان سے کہو آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لاؤ، ویسے ایمان لاؤ جیسے وہ منافق جو کہتے تھے اللہ پر ایمان لائے، رسول کی رسالت کی گواہی دی، آخرت پر ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں. جب صحابہ کی باری آئی منافقت کا پردہ چاک ہو گیا، منافقت کا پردہ چاک ہو گیا. کیا ہوا کہ بیت اللہ میں آنے کو مت دیکھو، بیت اللہ میں آنے کو، نماز پڑھنے کو، آخرت پر ایمان کے دعوے کو، رسول کے دروازے پر آنے کو مت دیکھو. اگر منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہے ابو بکر عمر کے دروازے کو دیکھو کہ وہاں کون آیا. وہاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، وہ آگے سے منافقوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں بھی کہہ دیتے ہاں جی ہم ویسے ایمان لائے، لیکن انہوں نے کہا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائے. فوراً منافقت کھل گئی، فوراً منافقت کھل گئی. صحابہ پر تبرہ کیا، انہیں بے وقوف کہا، پاگل کہا. اللہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ آخرت میں نمٹ لوں گا، یہ نہیں کہا. جیسے ہمارے کہتے ہیں جی او تے منہ گندا کر دیں، اپنی آخرت تباہ کر دیں. سانو جواب نہیں دینا چاہیے، اگر جواب اللہ نے نہیں دیا تو ہم بھی نہیں دیتے، اگر جواب اللہ نے نہیں دیا تو ہم بھی، اگر جواب اللہ کے رسول نے نہیں دیا تو ہم بھی. اللہ کے رسول تو یہ فرماتے ہیں ادارہ تم الذین سبونا صحابی، جب تم دیکھو کسی کو میرے نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے پھر چپ نہیں رہنا. فقولوا قال خو لعنت اللہ علی سرکم، اور تمہاری بدماشی پہ رب دی لعنت ہو، تمہاری بدماشی پہ رب کی. یہ کس کا حکم ہے؟ حضور کا، یہ حضور کا حکم ہے. اللہ کا حکم اس سے بھی سخت ہے. اللہ فرماتے ہیں جب کوئی کہے نا صحابہ بے وقوف، تو جواب میں کہو تم بدترین بے وقوف ہو. جب کوئی کہے صحابہ ظالم، کہو تم بدترین ظالم ہو. جب کوئی کہے صحابہ کافر، تم کہو تم بدترین کافر ہو. تم کوئی مجھ سے پوچھے بدترین کہاں سے نکلا، میں کہتا ہوں الا انہم ہم السفہاء. تین تاکیدیں آئی ہیں کسی مفتی سے مانا پوچھ لینا، یہی نکلے گا مانا، یہی نکلے گا. امام مالک کی بات کر کے ختم کرتا ہوں. مسند حدیث پر مسجد نبی میں امام مالک درس حدیث دے رہے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید آیا مسجد میں داخل ہوا، امام مالک نہیں اٹھے. علماء حق کا کردار یہ ہے، کوئی بادشاہ آئے، کوئی وزیر اعظم آئے، عالم ربانی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر بسم اللہ بسم اللہ تشریف لائیں تشریف لائیں. آدھا آدھا گھنٹہ پہلے افسروں کے انتظار نہیں کیا کرتے. امام مالک بیٹھے ہوئے، ہارون رشید نے نفل پڑے، حضور کے روزے پر گیا، سلام پڑھا، واپس آیا، امام مالک کی مجلس میں بیٹھا. مجلس ختم ہوئی، ہارون رشید کھڑے ہو گیا، کہنے لگا یہ ایک سوال ہے. کیا کہنے لگا؟ جب عالم عالم ربانی تھے بادشاہ سوادی تھے بادشاہ، اور جب مولوی بے ضمیر تھے سرکاری ہو گئے، مولوی سوالی بن گئے، بادشاہ فرعون بن گئے. بادشاہ جی ایک سوال ہے، امام مالک نے فرمایا پوچھ کیا سوال ہے. کہنے لگا سوال یہ ہے ہر لمن صبح صحاب رسول اللہ سے فی حق، جو شخص نبی کے صحابہ کو گالی دے کیا مال غنیمت میں سرکاری خزانے میں اس کا کوئی حق ہے؟ کیا سرکاری خزانے سے اسے نوکری مل سکتی ہے، ملازمت دی جا سکتی ہے، اس کے بے روزگاری کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ امام مالک نے فرمایا نا، ایسے شخص کے لیے سرکاری خزانے سے ٹکا بھی نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کو گالی. ہارون رشید تھا نا، علماء کا قدردان تھا، علم سے آشنا تھا. کہنے لگا فتویٰ آپ کا مانتا ہوں، بس اتنا بتلا دو کہ اس فتوے کی دلیل کیا ہے. اس فتوے کی دلیل سن لو. امام مالک نے فرمایا اپنے پاس سے دلیل دوں، کہے گا منطقی دلیل ہے. کوئی حدیث پیش کروں، کہہ سکے گا کوئی ضعیف حدیث ہے. فرمایا وہ دلیل دیتا ہوں ساری دنیا مل کر میری دلیل نہ توڑ سکے، ساری دنیا مل کر میری دلیل نہ توڑ سکے. دلیل امام مالک نے پیش کی اللہ کے قرآن سے، لیزیز بہم الکفار، لیزیز بہم الکفار. امام مالک نے فرمایا خلیفہ وقت سن، صحابہ کے دشمن کے لیے دلیل قرآن کی آیت ہے کہ جو شخص صحابہ کے بغض سینے میں رکھتا ہے، صحابہ کے بغض والا سینہ کافر کا سینہ ہے، مومن کا سینہ نہیں ہے. یہ کس نے بدلا دیا؟ لاڈو 1414 بھی سزائے امام مالک کے لیے ہے، لگاؤ امام مالک پہ بھی سزا. کس کس پہ سزا کے حکم جاری کرو گے؟ ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں. جب اللہ کے قرآن نے بتلایا کہ صحابہ کا گستاخ اور صحابہ سے قرض رکھنے والا لا شک کافر ہے، ساری دنیا بدل سکتی ہے. حکمرانوں، تمہاری حکمرانی بدل سکتی ہے، کرسی الٹ سکتی ہے، تمہارے تخت و تاج کھیل سکتے ہیں، مگر رب کا قرآن نہیں بدل سکتا، سوائے صحابہ کا موقف نہیں بدل سکتا. سوائے صحابہ کے ساتھیوں، سوائے صحابہ کے ساتھیوں، آپ سے ایک بات کہتا ہوں، صحابہ کے سچے سپاہی بن جاؤ. صحابہ کے سچے بڑی قربانیاں دے رہے ہو، بڑا کام کر رہے ہو، لیکن خدا کے لیے یہ سوچو، ایک طرف آپ کی قربانیاں ہیں، ایک طرف آپ کا عمل ہے. قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو ولی نظر آتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں تو شیطان نظر آتے ہیں. سنت کو اپنائیے، فرض کی پابندی کیجیے، حرام کو چھوڑ دیجیے، بے حیائی سے باز آئیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الایثار جماعت کا بچہ ہے، اسے لیا کریں، پڑھا کریں، بڑی قیمتی بچہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.